مدنی ریکارڈنگ سینٹر، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک 7، فیڈرل بی ایریا، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی، فون 633-3360.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والله إنكم لتموتون كما تنامون وتحيون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. آگے بھائی، یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں آپ اٹھ جائیں، یہ وہ کلا کیوں بلایا ہے، یہ تین ساتھی جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ اٹھ جائیں، شابش، باہر چلے جائیں، باہر چلے جائیں، یہ سامنے بڑھے آپ بھی باہر چلے جائیں، بھائی آپ بھی باہر چلے جائیں، یہ جو اور پیچھے بیٹھے ہیں بھائی، یہ سر پرمال والے بھائی، بھائی یہ پیچھے سر پرمال والے بیٹھے ہیں آپ، بھائی یہ تو ہماری جماعت کے ساتھ ہیں، ان کو ذرا مطلب آپ ہماری جماعت کے ساتھ ادھر آج ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں، ادھر آج ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں، ادھر تشریف، آداب مجلس میں سے ہے جن کو بلایا جائے وہی تشریف لائیں، لیکن علم کی کمی بھی ہے اور اخلاق بھی سیکھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے معذرت خواہ ہیں، یہ ہمارے ساتھی گھس گھس کے آگے بیٹھ رہے ہیں اور جن کو بلایا ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے تو شام کو مستقل بیان رکھا ہوا ہے، آپ لوگ چلیں، شاباش، چلیں چلیں بھائی، چلیں چلو بھائی، مغرب کے بعد بیان سارے شہر والوں کے لیے ہے، چلو شاباش بھائی، چلیں بھائی، چلیں 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 بھائی، چلیں بھائی، چلیں چند گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم سے نوازا ہے، فہم اور بصیرت سے نوازا ہے، ایسی چیزیں ہیں جو میری بھی ضرورت ہیں، آپ کی بھی ضرورت ہیں، اور بنی نوع انسان سب کی بھی ضرورت ہے۔ باقی میں ایک انسان ہوں اور میرا کلام یا میری بات کوئی وحی نہیں جس میں خطا نہ ہو، خطا بھی ہو سکتی ہے، اور اس ایسی محفل میں آنے کے عادی بھی نہیں، تو اس مجلس کے یا آپ کی شان کے کوئی نامناسب بات سہن ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں قبل از وقت اس کی آپ سے معافی پہلے ہی مانگتا ہوں، میری کوشش یہ ہوگی کوئی ایسی بات نہ ہو، لیکن یہ بشر کی زبان ہے جو خطا سے بھرپور ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں تقدیم تاخیر اور قصدن یا سہن کوئی نہ کوئی بات افراط و تفریق پر مشتمل یقیناً ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات محسوس نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے انسان کو امتحان کے لیے منتخب فرمایا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بنا ہے وہ ہمارے لیے بنا ہے، لیکن ہمیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہمیں اس نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، جزا اور سزا کا نظام یہاں نہیں چلایا، کبھی کبھی تھوڑا سا دکھا دیتا ہے، دنیا اتنا چھوٹا گرف ہے کہ نہ اس میں سزا آپ کسی کو پوری دے سکتے ہیں نہ جزا پوری دے سکتے ہیں، 10 آدمی سے قاتل کو جج صاحب لکھتے ہیں پھانسی چڑھا دیا جائے 10 دفعہ، تو جب وہ ایک دفعہ پھانسی چڑھتا ہے تو پیچھے جو 9 لکھیں یا 900 لکھیں یا 900,000 لکھیں وہ بیکار ہیں، ایک کے بدلے میں قتل ہوا اور 9 یا 10 یا 100 کا قتل ابھی اس کے ذمے ہے، لیکن یہ اب اس قابل نہیں کہ اس کو کوئی سزا دی جا سکے۔ تو دنیا کا کوئی نظام ایسا ہے کہ یہاں جزا اور سزا پوری ہو ہی نہیں سکتی، اور ادھر اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ جرم کی سزا ہونی چاہیے، محنت کا صلہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک آدمی جب اپنی عقل میں فہم میں پختہ ہوتا ہے تو حکومت کہتی ہے بس اب آپ ریٹائر ہو جائیں، اب آپ کی جگہ کسی اور کو لے کر آئیں گے۔ جب اس کی سوچ سمجھ 20-25-30 برس کے تجربے کے بعد پوری طرح ایک چیز کو وہ اوروں سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ آپ چلیں بس ہم نے کسی اور کو لانا ہے، تو یہ تو دنیاوی لحاظ سے بھی ہے اور کائنات میں قدرت کا قانون بھی اگر آپ دیکھیں تو بوڑھا باپ بیٹھا ہوتا ہے اور جوان بیٹا قبر میں چلا جاتا ہے، اور ڈگری ہاتھ میں آتی ہے اور اگلے دن قبر میں پہنچا ہوتا ہے۔ تو کچھ کائنات کا نظام ایسا ہے کہ جزا اور سزا پوری یہاں آ ہی نہیں سکتی، قدر ہے کچھ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرے اور ایک اجتماعیت کا خوگر بنایا ہے، یہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اکیلے نہیں رہ سکتا، انسان انس سے ہے۔ جب یہ مل کے رہتے ہیں تو ہر انسان کے اندر نفع اٹھانے کا ایک جذبہ ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، اس کے اندر ایک جذبہ ہے زیادہ سے زیادہ لینے کا، اور اس کے بالمقابل ایک جذبہ ہے نقصان سے بچنے کا۔ لیکن انسان کے پاس اتنا علم نہیں کہ اپنے نفع کی حد پہچانے، وہ یہاں تک یہ کھڑا ہو جائے۔ عقل کسی درجے تو کام دیتی ہے لیکن بہت جگہوں پر عقل بھی بے بس ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ نقصان سے بچنے کی حد کہاں ہے، نفع کی حد کہاں ہے، اس کا علم نہیں۔ پھر جب ہر آدمی اس کی طرف جھپٹتا ہے تو یقیناً پھر اس میں فساد بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے۔ اور یہ کائنات کی جو تاریخ لکھی گئی ہے اس دن سے لے کر، یا جو نہیں لکھی گئی اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک، ٹھوس قطعی شواہد ہیں جو اس بات کا کو ثابت کرتے ہیں کہ انسان کا علم اتنا نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی عقل سے ایسا قانون بنا سکے جس میں ہر انسان اپنے نفع کی حد پہچانے اور ہر آدمی اپنے نقصان اور نفع کو پہچان کر اگلے کی حد میں داخل نہ ہو، اور حق زی حق کو حق ملے، مظلوم کو اس کا حق ملے، ظالم کو اس کے مطابق اس کی سزا ملے۔ انسان اپنی عقل سے آج تک ایسا قانون نہیں بنا سکا، نہ آئندہ اس سے توقع کی جا سکتی ہے، اور آج کی سائنس نے تو اس کو اتنے قطعی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے علم میں کامل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ولا کل یطمئن قلبی، دل اطمینان قلب کے لیے میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو ہمیں قرآن کی آیت کافی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے، الا قلیلا، بہت تھوڑا۔ پھر اوتیتم کا لفظ ہے جو تمہیں دیا گیا، یہ بھی بتاتا ہے کہ دینے والا کوئی اور ہے۔ انسان اپنی سبق تو استعمال کرتا ہے، دینے والا کوئی اور ہے، تو جو دینے والا ہے اس نے خود کہا ہے کہ میں نے تھوڑا دیا ہے، زیادہ نہیں دیا۔ تو بڑے سائنسدان یا بڑے وکیل یا بڑے ڈاکٹر یا بڑے انجینئر یا بڑے سیاستدان، بہت بڑا عالم یا بہت بڑا وکیل، یہ سارے الفاظ آپس کی نسبت کے لحاظ سے ہیں کہ بھائی مثلاً یہ ناروال کے باروں میں سب سے بڑے جاننے والے وکیل ہیں، لیکن اگر ان کو خود پوچھا جائے تو ان کی جہالت زیادہ ہے اور ان کا علم کم ہے۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک قطعی چیز ہے، اس کی معلومات ہمیشہ کم رہیں گی اور اس کی مجہولات ہمیشہ زیادہ رہیں گی۔ یہ آیت ہمیں تسلی دے، لیکن اگر ہم اس کو آج کائنات کے شواہد میں سے تلاش کریں تو اس کی بھی تائید پوری ہوتی ہے۔ قرآن جہاں جہاں کسی بھی مادی چیز کو ٹچ کرتا ہے تو اتنے طاقتور اور اتنے ٹھوس دلائل سے ٹچ کرتا ہے کہ آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا اور نہ اس کے خلاف کوئی ثابت کر سکا۔ میں سائیوال میں ابھی اس سے پچھلے مہینے ہماری جماعت تھی تو ایک لڑکا آیا، کمپیوٹر کا کوئی ماہر تھا، کہا جی آج کل انٹرنیٹ میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ایک دھماکے سے کائنات بنی ہے، تو اس کا کہیں ہمارے کہیں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کیونکہ جو کتابیں ہیں عبری، تورات، زبور وغیرہ، جو انجیل ہے، اس میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو کیا ہماری کتاب میں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ میں نے دیکھو ہمارا قرآن سائنس ثابت کرنے نہیں آیا، وہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دینے آیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں اللہ نے اشارہ کیا ہے تو وہ ایسا ٹھوس ہے کہ وہ کبھی آج تک تو ٹوٹا نہیں نہ آئندہ ٹوٹنے کی امید ہے. اگر ایک آیت اشارہ کرتی ہے, اس کی تفسیر نہیں ہے, اس کی تفسیر نہیں اشارہ ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اور خطاب بھی اہل کفار کو ہے جو مانتے ہی نہیں کہ یہ قرآن اللہ کا ہے, یہ اللہ بھی کوئی ہے, جو مانتے ہی نہیں ان کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا, پھر ہم نے ان کو پھاڑ دیا, ففتقناهما, پھر ہم نے ان کو پھاڑ دیا. شام کو میرے پاس آیا کہا جی آج ہم ہزار لڑکوں کا ایک پینل ہے پوری دنیا میں, انٹرنیشنل میں ہم اکٹھے ہیں, تو زیادہ سوال ہم پہ یہودی کرتے ہیں, عیسائی کام کرتے ہیں, یہودی زیادہ تر. تو آج سب لڑکوں کی عید تھی اور ایک یہودی تھا جس سے ہمارا مناظرہ چل رہا تھا, آج وہ مسلمان ہو گیا. اس نے شام کو آ کے مجھے بتایا تو ایک قاعدہ ہے کہ جز اپنے کل کا احاطہ نہیں کر سکتا, ہم اس کو اپنے دلائل سے توڑ نہیں سکتے. جز یہ ناپن, یہ میرا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے وجود کا ایک جز ہے, یہ آنکھ ہے میرے وجود کا ایک جز ہے, یہ میرے وجود کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ ہم جز ہیں, کائنات کل ہے, اور کل اپنے جز کو نہ ادراک کر سکتا ہے نہ احاطہ کر سکتا ہے. ایک اور مثال, محیط اور محاط. محاط کہتے ہیں جس پر گھیرا ہو, اور محیط جس نے گھیرا ڈالا ہو. جیسے انڈے کے اندر بچہ, ماں کے پیٹ میں بچہ, ماں محیط, بچہ محاط. مرغی کا انڈے میں بچہ محیط اور انڈے کا چھلکا, وہ محاط اور انڈے کا چھلکا محیط. اب اگر یہ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے کی بجائے 90 سال بھی رہے تو اس قابل نہیں کہ ماں کے حقائق کا ادراک کر سکے. انڈے کے چھلکے میں مرغی کا بچہ 21 دن کی بجائے 21 برس رہے تو بھی اس قابل نہیں کہ انڈے کا اور مرغی کا ادراک کر سکے, اس لیے کہ وہاں اس کو یہ اسباب مہیا نہیں ہو سکتے. اور یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر باہر نکل کے دیکھیں تو جیسے ایٹم اس زمین کا ایک انسین ذرہ ہے, ہمارا وجود اس کائنات میں ایٹم سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے. بڑی سے بڑی خردبین سے بھی ہم نہیں دیکھے جا سکتے اگر کوئی کائنات سے باہر ہو کر ہمیں دیکھے. 10 خرب کے قریب گلیکسیز ہیں جو انہوں نے دیکھی, اور ہر ایک میں 10 خرب کے قریب سیارے ہیں, گنا ہماری جو نہیں گن سکے وہ الگ ہے. اور یہ جو 10 خرب کا حصہ ہے یہ صرف 3% میں ہے, 97% بلیک ہول ہے, اس میں نظر کچھ نہیں آتا, روشنی کا گزرنا تو نظر کچھ نہیں آتا. یہ سب کچھ 3% نہ نظر آنے والا 97%, جو نظر آیا ہے وہ 3%. میں نے اس کی تصدیق کروائی جا کر جب ہماری جماعت ہیوسٹن گئی. میں نے ذاتی طور پر پڑھا ہوا تھا, لیکن وہاں ناسا میں جو ہمارے مسلمان سائنسدان ہیں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کچھ میں نے پڑھا ہے یہ صحیح ہے تمہارے علم کے مطابق؟ ہاں, کہا بالکل صحیح ہے, پر ہم آپ کو اس پر اور مزید بتاتے ہیں کہ ان سے اوپر ایک اور عالم ڈسکور ہوا ہے جس کی فزکس کیمسٹری بالکل جدا ہے, اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کائنات ہے. وہ ابھی کی ڈسکوری ہے. تو اس ساری کائنات میں ایک چھوٹا سا ٹیبل ٹینس کا گیند ہے زمین, جس میں 3 حصے کو پانی کھا گیا ہے, ایک حصہ ہے خشکی, اس ایک حصے میں 2 حصے جنگل کھا گئے, دریا کھا گئے, پہاڑ کھا گئے, صحرا کھا گئے, پھر اس ایک میں 2 حصے چلے گئے اور ایک حصہ آباد ہے جس میں انسان رہتا ہے, اور اس میں ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان, اس میں ایک چھوٹا سا صوبہ ہے پنجاب, اس میں ایک چھوٹا سا ضلع ہے ناروال, اور اس میں ایک چھوٹی سی تحصیل ہے یا ضلع ہے جس میں ایک چھوٹا سا وکیل بیٹھا ہوا ہے, ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, ایک انجینئر بیٹھا ہوا ہے, ایک عالم بیٹھا ہوا ہے, ایک سائنسدان بیٹھا ہوا ہے, ایک سیاستدان بیٹھا ہوا ہے. وہ پاگل ہے جو یہ کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور جو میری عقل میں ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, من اعتمد علی سلطانی ہی فقد ضل, جو اپنی سلطنت پہ بھروسہ کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. من اعتمد علی مالی ہی فقد قل, جو اپنے پیسے پہ بھروسہ کرتا ہے اس کا پیسہ ہمیشہ تھوڑا ہو جاتا ہے, یعنی اس کے کام نہیں آتا. من اعتمد علی علم ہی فقد ضل, جو اپنے علم کو فائنل سمجھتا ہے اور حتمی سمجھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. من اعتمد علی عقل ہی فقد اختل, جو اپنی عقل کو عقل کل سمجھتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے. ومن اعتمد علی اللہ, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا قل, اور جو کہتا میرا اللہ مجھے کافی ہے تو نہ وہ ذلیل ہوتا ہے چاہے حکومت میں ہو چاہے ریڑی پہ ہو، نہ اس کا مال کم پڑتا ہے چاہے وہ فقیر ہے چاہے غنی ہے، اور نہ وہ گمراہ ہوتا ہے چاہے وہ علامہ ہے چاہے صرف وہ سورہ فاتحہ جانتا ہے، اور نہ اس کی عقل خراب ہوتی ہے چاہے وہ بڑا سائنسدان ہے اور چاہے صرف انگوٹھا لگاتا ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ میں اپنی رسی کو پکڑا دیتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ ایک چیز نکلی کہ انسان اس قابل نہیں کہ کوئی قانون بنا سکے، جس علم کامل کی ضرورت ہے وہ انسان کو حاصل نہیں۔ پھر آپ قانون کے کچھ حصے سے متعلق ہیں جو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ عدل کے ساتھ متعلق ہیں، عدل کے ساتھ، عدل لے کے دینا، جج صاحبان نے عدل دینا، آپ نے لے کے دینا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کی تعبیر کسی ایک لفظ سے کوئی ہم سے پوچھنا چاہے کہ بھائی اسلام تو ایک مخصوص لفظ ہے، میں اس کی ٹرمینالوجی نہیں سمجھا، آپ مجھے سادہ لفظوں میں بتائیں، ایک لفظ میں، قرآن، حدیث، تفسیر، کتنے فقہی مسالک، مذاہب، آپ ایک لفظ میں مجھے بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو علماء نے اس کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے العدل۔ العدل اسلام کے تمام شعبوں کی کامل ترجمانی کرتا ہے، العدل۔ تو اس سے آپ کو اپنے شعبے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ گویا پورا اسلام آپ کی گردن پر کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو آپ سونے کے چمچے بھی اسے سکھ نہیں دے سکتے ہیں، اور بڑے عالی شان بنگلے بھی اسے چین نہیں دے سکتے، اور بڑی عالی شان گاڑیاں بھی اسے چین نہیں دے سکتی۔ ریڑھ کی ہڈی کے ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ یہ اپاہج ہے موت تک کے لیے۔ جس معاشرے میں عدل ٹوٹتا ہے اسے سونے چاندی کی بارش بھی سکھ نہیں دے سکتی، اور جس معاشرے میں عدل قائم ہوتا ہے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی چین کی بنسری بجاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی ہم سے یوں کہے کہ اب میں سارا قرآن نہیں جانتا ہوں، مجھے ایک سطر میں سمجھاؤ قرآن، ایک سطر میں سمجھاؤ، سارے قرآن کو ایک سطر میں بتاؤ، تو اس کے لیے ہمارے علماء نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ ایک آیت آپ مجمع کے سامنے پیش کریں یہ پورے اسلام کو بتاتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، جس کا پہلا لفظ عدل ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ یہ ایک جملہ ہے جو پورے قرآن کی تعلیمات پر حاوی ہے، جس میں پہلا حکم عدل سے ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت کا خیال کرنے کا، اور روکتا ہے تمہیں فحشاء سے، فحشاء سے جو بدکاری ہے، زنا اور زنا کے جتنے متعلقات ہیں وہ اس میں آتے ہیں، بالفحش، وینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغش، اور ہر قسم کے منکرات سے اور ہر قسم کی بغاوت سے۔ تو ان یہ تین ایسے جامع لفظ ہیں کہ جتنی چیزوں سے اسلام نے روکا ہے اس کے اندر، اور تین ایسے جامع لفظ ہیں کہ جتنی چیزوں کو اسلام نے کرنے کا کہا ہے اس کے اندر۔ ایک لفظ آیا تو وہ عدل، اور ایک آیت آئی قرآن کو بتانے کے لیے تو اس کی ابتدا بھی عدل۔ تو اس سے آپ کو اپنے مقام کا، اسلام میں کیا درجہ ہے، یہ کچھ بات سامنے آئی ہو۔ پھر ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، شیطان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کم اعداؤک، تیرے دشمن کتنے ہیں؟ اس نے کہا 15، 15 آدمی میرے دشمن ہیں۔ آپ نے کہا کون کون سے ہیں؟ کہنے لگا الاول انت یا محمد، سب سے بڑا اور سب سے پہلا میرا دشمن تو آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد کس کا نام لیا؟ العادل، عادل قاضی، عادل بادشاہ، عادل جج، جو عدل کو قائم کرے کسی بھی درجے میں، کہا وہ آپ کے بعد میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو آگے جو 15 ہیں میرا وہ گنوانا مقصود نہیں، لیکن اس میں عالم مسلم خاشع، وہ عالم جو نمازیں پڑھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، اس کو 5ویں نمبر پہ بیان کیا گیا ہے، اس کی ترتیب میں وہ عالم کو 5ویں نمبر پر لے گیا ہے، اور آپ کے شعبے کو دوسرے نمبر پر لایا ہے کہ سب سے بڑا میرا دشمن عدل والا ہے۔ ذرا نے پوچھا کم کم احباؤک، تیرے محبوب کتنے ہیں؟ کہنے کا 10 میرے یار ہیں۔ تو کون کون سے ہیں؟ کا اول الحاکم الجابر، ظالم قاضی میرا سب سے بڑا یار ہے، جو ظلم کا ساتھ دے وہ میرا سب سے بڑا دوست ہے، شرابی نہیں کا، زانی نہیں کا، قاتل نہیں کا، ڈاکو نہیں کا، سود خور نہیں کا، کتنے گناہوں کی قسمیں آپ سارا دن عدالتوں میں دیکھتے رہتے ہیں، کیسے کیسے کیسز آتے ہیں، اس نے کسی کو مشرک کو نہیں کہا، جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک، پتھر کو سر دے جھکا دیں اس کا نام نہیں لے گا، نہیں، جو ظالم ہے الحاکم الجائر وہ میرا بڑا یار ہے، ایک اور حدیث آپ کی سنن میں پیش کروں، ان کا سبع یذلهم اللہ تعالی یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظله، کل قیامت کے دن اللہ سات آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو سب سے پہلا کون ہو؟ تو کوئی تہجد گزار ہو، کوئی مصلی پہ بیٹھا ہوا ہو، جو تارک الدنیا ہو، تارک الاشغال ہو، مسجد سے باہر قدم نہ نکالتا ہو، تسبیح اور مصلی ہو، اور وہ ایسے کو پہلا نمبر ملنا چاہیے، سب آدم سات جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، سب سے پہلا الامام العادل، عادل حکمران، عادل قاضی، عادل وکیل، یا کہ میری مزید تشریح اور تعبیر ہے، آپ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے عرش کا سایہ لے سکتے ہیں، شہید آپ کہتے ہیں، شہید کو اسلام میں سب سے بڑا درجہ تو شہادت ہے، تو آپ کہتے ہیں شہید کو سب سے پہلے عرش کا سایہ ملے گا، نہیں نہیں، عدل والے کو عرش کا سایہ ملے گا، پھر اس کے بعد آگے ہیں شاب من نشا فی عبادت اللہ اور رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا بھی نام ہے جو ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا، وہ تیسرے نمبر پر آیا ہے، آپ پہلے نمبر پر آئے ہیں، پھر ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، ثلاثۃ ان فی الجنۃ لدرجۃ، جنت میں بہت عالی مقام ہے، لا ینالھا الا ثلاثۃ، پوری انسانیت میں تین شخص ہوں گے، یعنی تین قسم کے شخص، تین فرد نہیں بلکہ تین قسم کے افراد اشخاص، نو اور اس نو کے نیچے سارے وہ لوگ، سوائے ان تین کے اس جنت کے عالی مقام میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، کون ہوں گے یا رسول اللہ؟ کا الامام العادل، عدل کرنے والا حاکم، عدل کرنے والا قاضی، دوسرا کون ہوگا؟ کذو رحم وصول، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور ان کے ظلم و زیادتی سے درگزر کرتا ہو، ایک وہ وہاں پہنچے، تیسرا کون پہنچے گا؟ کہ میری امت کا وہ غریب شخص، دو عیال جس کی اولاد زیادہ تھی اور ان کو کمانے میں حرام نہیں کھلاتا تھا، حلال کھلاتا تھا، صبور پر اس میں پوری نہیں پڑتی تھی تو صبر کرتا تھا، تو اس کی اس ٹوٹ پھوٹ پر، کبھی ایک کی جوتی ہے تو دوسرے کے کپڑے نہیں، ایک کی دوا ہے تو دوسرے کی چیز کوئی نہیں، لیکن وہ حرام کی طرف نہیں اٹھا اور اپنے اوپر سہتا رہا اور کستا رہا، یا یہ اس درجے میں پہنچے گا، تو اس سے آپ حضرات کو معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اونچا مقام بخشا ہے، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ جب جہاز گرتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، گاڑی کے الٹنے سے شاید کوئی ہکا تو بچ جائے، پر جب جہاز گرتا ہے پھر وہ رندا پھیر کے رکھ دیتا ہے، جتنا اونچا آپ کا شعبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس پر جتنے اعلیٰ درجے کی آخرت آپ کی بن سکتی ہے، اگر اس شعبے میں استعمال غلط ہو گیا تو پھر اوروں کی پکڑ تھوڑی ہوگی اور اس شعبے والوں کی پکڑ زیادہ ہوگی، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اوروں کے گناہ بھی اپنے سر پر اٹھا کر یہ خسرت دنیا والآخرہ کا مستاق بن کے یہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، تو اللہ نے آپ کو ایسا عظیم الشان عمل دیا ہے کہ ہماری تہجد، ہمارے نفل، ہماری تسبیح، ہماری تصنیف و تالیف پر وہ نہیں ملے گا جو ایک مظلوم کو آپ عدل انصاف تک پہنچا دیں، جو اس سے آپ کو ملے گا، اور کسی کی شراب پر اور بدکاری پر اور فحاشی پر اور جوئے پر اور سود پر اتنی پکڑ اس کو نہیں آئے گی جتنا جان بوجھ کے ایک ظالم کو چھڑوانے میں آپ کی جب طاقت لگے گی، جتنا اس سے آپ کو آپ پر گرفت آئے گی، ایسی گرفت اور کسی پہ نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ ظالم کو برداشت نہیں کرتا، ظلم کی چھوٹ کوئی نہیں، مظلوم اگر کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کے ساتھ ہے، مسلمان ظالم، کافر مظلوم، اللہ ظالم کے ساتھ ہے. ہمیں بھی کہا مظلوم کا ساتھ دو, ظالم کا ساتھ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے, ظالم کے ساتھ کہ کافر کا ساتھ دو, یہ مظلوم ہے. مسلمان مظلوم ہے اس کا ساتھ دو, کافر مظلوم ہے اس کا ساتھ دو, باپ ظالم اور پڑوسی مظلوم کا پڑوسی کا ساتھ دو, بھائی ظالم پڑوسی مظلوم کا مظلوم کا ساتھ دو. العدل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. خبردار کسی فرد یا قوم سے دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے, چاہے تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہے, عدل کرنا کہ یہی اللہ کے قریب لے جانے کا راستہ ہے, یہی تقوی کے قریب جانے کا راستہ ہے. کہ کسی قوم سے عداوت یا کسی قوم سے دشمنی یا کسی فریق سے فرد سے پرخاش یہ ہمیں عدل سے نہ ہٹا سکے, وہ کرو جو اللہ کہتا ہے. تو اس پر جو اللہ دینے والا ہے وہ اللہ کی قسم یہ ساری رات کے نفل تہجد نفلی حج, لوگ کتنے ہر سال حج کرتے ہیں, ہر سال عمرے کرتے ہیں اور بڑے صدقات و خیرات کرتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں, کتنے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں, اس پر اللہ ان کو اجر دے گا. آپ ایک مظلوم پر ٹھک گئے اور ساری جان لگا لی کہ اس کو میں انصاف لے کے دے دوں, اب نہ لے کے دے سکے پھر بھی اللہ آپ پھیرا تو وہ مقام دے گا جو ان بڑے بڑے تہجد گزاروں کو نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے علم سے اور اپنے قوت دلائل سے کسی ظالم کا ساتھ دے دیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے, تو آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ جانتے ہیں یہ ظالم ہے اور اللہ مظلوم ہے, تو میرے بھائیو اللہ کی قسم ظالم کی مظلوم کی آہ سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ. اور اللہ تبارک والا انصرن خبر و بعد حين, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور تیری مدد کروں گا, چاہے کچھ دیر ہو جائے تو میں ضرور تیری مدد کروں, ولو بعد حين, ممکن ہے دنیا میں نہ ہو لیکن ایک دن ہے, ان یوم الفصل کان میقاتا, ایک دن طے ہو چکا ہے, یوم ینفخ فی الصور, جب ایک آواز پڑے گی, فتأتون افواجا, تم فوج در فوج آؤ گے, وفتحت السماء, آسمان کے دروازے کھلیں گے, فکانت ابوابا, وہ دروازے بن جائیں گے, وسیرت الجبال, پہاڑ چلا دیے جائیں گے, فکانت سرابا, وہ ریت کا منظر پیش کریں گے, ان جہنم کانت مرصادا, جہنم مجرمین کے لیے لائی جائے گی, ازلفت الجنت للمتقین, جنت نیکوں کے لیے لائی جائے گی, اور ان منکم الا واردھا, قل صراط کو قائم کیا جائے گا, ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, آج ناروال کی نہیں آج اللہ کی عدالت ہوگی, اور آج وکیل صاحب خود کھڑے ہوں گے اپنا کیس تیار کر رہے ہوں گے, آج یہ کسی کی طرف سے پیش نہیں ہو رہے ہیں, آج جج صاحب کسی کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں, آج یہ اپنا کیس اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, آج وکیل صاحب اپنا کیس اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کہیں کسی مظلوم کی ہائے آپ کو لگ گئی تو نمازیں بھی نہیں چھوڑا سکیں گی, حج نہیں چھوڑا سکیں گے, سید قریشی بخاری ہونا نہیں چھوڑا سکے گا, کوئی نصب, کوئی حسب, کوئی نقل, کوئی عمل نہیں چھڑا سکتا اگر اس دن میں ظالم بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. تو ایسی عدالت ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا, جو بچے بوڑھے ہو جائیں گے, یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه, ماں باپ بھائی بہن سب بھول جائیں گے, لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, ہر آدمی اپنی مصیبت میں پریشان ہو جائے گا کہ دیکھو میرا کیا بنتا ہے, این المفر, کہاں بھاگوں, اللہ تعالیٰ کہیں گے لا وزر, اب بھاگ کے دکھا, اب بھاگ کے دکھا, لا وزر الى ربک یومئذ المستقر, آج یہاں میں تمہیں کھڑا کیا ہوا ہے, ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, آج جو تم نے آگے کیا پیچھے کیا سب میں تیرے سامنے کر دوں گا, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فائل نہیں لانی پڑے گی, وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه, ہر آدمی کا عمل اللہ اس کی گردن میں ڈالے گا, اقرا کتابک, پڑھو اس کتاب کو, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, یہی تیرا گواہ ہے اور میں کوئی پیش نہیں کروں گا, وہی اپنا عمل انسان کا گواہ بن جائے گا, اور اس دن انسان کہے گا لو یفتدی من عذاب یوم دن ببنی, اللہ میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال مجھے بچا, وصاحبته واخيه, یعنی میری بیوی کو دوزخ میں ڈال مجھے بچا, میرے بھائی کو دوزخ میں ڈال مجھے بچا, وقصیلته التي تويه, میری برادری کو دوزخ میں ڈال مجھے بچا, ومن في الارض جميعا, یا اللہ سب کو دوزخ میں ڈال مجھے بچا, کہ نہیں نہیں نہیں, لا تزر وازرة وزر اخرى, آج تم کسی کا بوجھ نہیں اپنے بوجھ اٹھاؤ گے, كل نفس بما كسبت رهينة, آج تم میں سے ہر ایک اپنے عمل میں گروی رکھا ہوا ہوگا. تو وہ ایسی عدالت ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے اور ہر انسان کو اپنی پڑ جائے اور کوئی کسی کو یاد نہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ براہ راست خود جج بن کے آ رہا ہے, ابن آدم وکیل صاحب جج صاحب مولوی صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، یہ سارے خطاب تو یہاں ہیں، وہاں تو ایک خطاب ہوگا، یبنا آدم، اے آدم کے بیٹے آج کیا کر کے لائے ہے، اری مازا قدم تھا. تو اس دن اگر مظلوم کی کوئی رہ گئے حقوق ہمارے ذمے تو ہمارا تو کوئی بچانے والا ہی نہیں ہوگا. اس دن کی سرخروئی اور اس دن کی کامیابی یہ اصل کامیابی ہے، اور اس دن کی ناکامی یہ اصل ناکامی ہے کہ اللہ طرف فریق ان سے جنت، ایک جنت کو جا رہا ہے، اور فریق ان سے شعیر، ایک جہنم کو جا رہا ہے. سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ایک جماعت دوزخ کو جا رہی، خاشعت عاملۃ ناصبہ، ڈرے ہوئے ویران پریشان چہرے، اور وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، کچھ چہرے خوبصورت تر و تازہ، چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، سورج کی طرح چمکتے ہوئے یوں چلے جا رہے. اب حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، مل وقت الا رقب یوم نشر المتقین الی الرحمن وقتا، جب ہم تقوی والوں کو وفد بنا کے اپنے پاس بلائیں گے. تو حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، وفد تو انہیں کہتے ہیں جو سواریوں پہ سوار ہو گئے ہیں. وفد ہمارا تو کہتے ہیں ہمارا وفد آیا ہے، لیکن وفد کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایسا مجموعہ، ایسی جماعت، ایسے لوگ جو سواری پہ سوار ہو کر آئے ان کو وفد کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ، تو اس کا کیا مطلب کہ ہم تقوی والوں کو وفد بنا کے اپنے پاس بلائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، علی، جب یہ اللہ کی طرف پل سرات سے اتر کر آگے چلیں گے تو اللہ ان کا جنت کی سواریوں کو پہلے بھیج دے، جو ان کو اپنے اوپر بٹھا کر ان کا استقبال ہوگا، اور ان کو وہ سواریاں لے کے اڑیں گی کہ جہاں ان کی نظر کی انتہا ہوگی، وہاں ان کے قدم کی تاپ ہوگی، اور ان کو لے کر جنت کے دروازوں پر یہ سواریاں لینڈ کرتی چلی جائیں گی. وہاں دو چشمے ہوں گے، ایک سے اللہ پانی پلائے گا تو پیٹ کا کھانا ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو چہرے کی تر و تازگی باقی، اب ان پر کبھی مرجھاؤ نہیں اور کبھی ان پر کوئی بیماری اور بڑھاپا نہیں. پھر آپ نے فرمایا، اے علی، تو سننا، جب یہ جنت کی گھنٹی کو بجائیں گے، ایسے ایسے ہلکا ہاتھ لگائیں گے تو ایک خوبصورت آواز ہوگی جو ساری جنت میں گونج جائے گی، اندر ساری جنت میں اعلان ہوگا، آ گئے جنت والے، آ گئے جنت والے، آ گئے جنت والے، آ گئے. تو ایک دم اندر ہلچل مچ جائے گی. ایمان والی مومن عورتیں وہ پہلے جنت میں بھیج دی جائیں گی تاکہ اپنے خامدوں کا استقبال کرے، تو جنت کی ہو رہی ایمان والی عورتیں، لیکن دروازہ بند رہے گا، دروازہ نہیں کھلے گا. تو سب کٹھے ہو جائیں گے، تو اب سارے کہیں گے دروازہ کھلوائے، تو کہیں گے آدم علیہ السلام سے، آپ ہمارے لیے دروازہ کھلوائیں. کہیں گے میں تو کھلوا ہی نہیں سکتا، میں نے نکلوایا، میں کیسے کھلواؤں؟ تو اس طرح چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام، علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سب انکاری ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ باری آئے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. کہیں گے، یا رسول اللہ، آپ دروازہ کھلوائیں. تو آپ کہیں گے، ہاں آج میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ارفع رأسک، سر اٹھا، سر اٹھا، مانگ ملے گا. کہیں گے، یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے انتظار ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیرے بغیر نہیں کھولوں گا، تو افتتاح کر، تجھ سے افتتاح کروں گی. آپ لوگ نے افتتاح کرواتے، کوئی آتا ہے، ابھی ہم نے وہاں دیکھا تو گورنر صاحب کی لگی ہوئی پلیٹ پر انہوں نے افتتاح کیا، اس کے بی ایس سی بلاک کا کہ پتہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ میرا مہمان خانہ ہے، اس کا افتتاح تو کر. تو جنت سے سواری لائی جائے، اس پہ آپ تشریف فرما ہوں، اور جب سواری کھڑی ہوگی تو اس کی رسی نیچے گرے، تو سب کی نظر ایسے اٹھے گی کہ اب یہ رسی کون پکڑے گا جو اللہ کے محبوب کے ساتھ چلے گا. تو قرابت کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حقدار تو حضرت علی ہیں یا حسن اور حسین ہیں، ان کو ملنی چاہیے یہ رسی. اور صحبت کو دیکھا جائے تو ابوبکر صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، ان کو یہ رسی ملنی چاہیے. لیکن اعلان کیا ہوگا؟ بلال حبشی کو پکڑائی جائے، حضرت بلال کو پکڑائی جائے. وہ تو عربی بھی کوئی نہیں، مجھے آج تک ان کے دادے کا نام کسی کتاب میں نہیں ملا، ایسے بے نام آدمی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے وہاں تک پہنچایا کہ آج سادات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک حبشی غلام آپ کے ساتھ جا رہا ہے، اور حضرت بلال آپ کی رتھ سواری کی لگام کو پکڑیں گے اور آپ دروازے پہ دستک دیں گے. اندر سے فرشتہ کہے گا، رضوان کون؟ کہیں گے، محمد رسول اللہ. تو کہیں گے، یا رسول اللہ، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا محبوب نہ آیا دروازہ نہیں کھولنا، تو ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ آئیں تو ہم کھولیں. تو دروازہ کھلے گا، آپ داخل ہوں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کے فقیر لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار لوگ بعد میں داخل ہوں گے. یہ وہ کامیابی ہے جس تک ہمیں اسلام پہ چلنا پہنچاتا ہے. اور اس طرف وہ ناکامی ہے جہنم کی آگ کی جس پر اسلام کا چھوڑ دینا ہمیں ادھر پہنچاتا ہے. تو آپ دین کے اس شعبے سے متعلق ہیں جو ریڑھ کی ہڈی ہے. تو جب آپ کسی کا کیس لے کے جا رہے ہوں سب کو یہ احساس ہو کہ ایک فائل دونوں طرف کھل گئی ہے, ادھر بھی کھل گئی ادھر بھی کھل گئی. اب یہ سوچیں کہ یہ ادھر والا لکھ رہا ہے کہ ادھر والا لکھ رہا ہے. اب یہ جو میں بحث کر رہا ہوں چھڑانے کے لیے, تو یہ لکھ رہا ہے کہ یہ لکھ رہا ہے. اگر تو مظلوم کے لیے بحث کر رہا ہوں تو پھر یہ لکھ رہا ہے. اگر میں ظالم اور مجرم کے لیے بحث کر رہا ہوں پھر یہ لکھ رہا ہے. پھر ایک عدالت اور آنے والی ہے جہاں اس مظلوم کی تو آج کوئی سنوائی نہیں ہوئی, لیکن اس نے اسی مظلوم کا ہاتھ اس گریبان میں ہوگا اور جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں ہو سکے گا. جب وہاں جو عدالت میں نکلا کامیاب ہو کے وہ ہے اصل کامیاب, اور جو وہاں جا کے ناکام ہو گیا وہ ہے اصل ناکام. تو تبلیغ میں ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں, یہ کوئی ہم جماعت نہیں, مطلب میں آپ کی طرف, میں آپ کی خدمت میں تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں پیش ہوا ہوں, ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش ہوا ہوں. آپ سب مسلمان ہیں, میں مسلمان. ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا ہمارا فرض ہے کہ بھائی اللہ کی مان کے چلیں, اس کے محبوب کے طریقے پر چلیں. اتنی بات کہنا یہ ہر انسان بھولنے والا ہے, لہذا یہ ضروری ہے کہ گاہے گاہے باز خاں تو قصہ پاری نہ رہا, یہ روزانہ سننا, دن میں دو دن میں تین دن میں ہفتے میں اتنا سننا کہ دل یہ مانے کہ ایک عدالت آگے آنے والی ہے. آپ یقین مانیں, اگر آخرت کو سامنے نہ رکھیں تو دنیا کا تصور ہی بیکار ہے. ایک کروڑ انسانوں کو خون میں نہا دیا سٹالن نے, اور اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں, تو کیا یہ اللہ کے ہمارے میرے گھر کی تو کوئی اینٹ کھینچ لے تو میں اس کو ہمارا سایہ تھا مرحوم. اتنا رزق اللہ نے دیا اور اتنی زمینیں, اس کے درخت کی کوئی ٹہنی توڑ لیتا تھا اور دیکھ لیتا تھا نا تو اس کی ایسی چھپائی کرتا تھا کہ سارا گاؤں دیکھتا تھا کہ تو نے میرے درخت کی شاخ کیوں توڑی. اللہ کے ایک کروڑ بندوں کا ایک آدمی خون کر دے اور اس کو کوئی پوچھے کوئی نہ, تو اس جیسی نامکمل دنیا تو پھر کوئی ہے ہی نہیں, اور اس جیسی بے مقصد زندگی تو کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے نے کہا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ان ظالموں کو بتا دو میں غافل کوئی نہیں ہوں. تو یا اللہ تو پکڑتا کیوں نہیں, کہیں میری پکڑ دنیا میں آتی کہاں ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, میں نے اس دن تک کے لیے مہلت دی جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی. مہتعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا, جس دن آنکھیں پھٹی ہوں گی, دل اڑے ہوں گے, سر چپرا رہے ہوں گے, اس دن تک کے لیے میں نے مہلت دی ہوئی ہے. وہ دن آنے والا ہے کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جلدی کیوں مچا رہے ہو, آنے والا ہے میرا حکم, آنے والا ہے, جلدی کیا پڑی ہوئی ہے. تیرا رب عجول نہیں, جلد باز نہیں, انسان جلد باز ہے اور اللہ جلد باز نہیں. اس نے ایک دن فیصلے کا رکھا ہے کہ وم تاز الجوم ایوہ المجرمون کی صدا آئے گی, اے مجرمین کی جماعت ایک طرف ہو جاؤ. تو یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ کہیں گے یا لیتھا کانت الفاضلہ, یا لیتنی کنت ترابا, اے موت تو کہاں ہے, آ جا مجھے ختم کر دے کہ میں مجرموں میں جا رہا ہوں. تو اس عدالت میں ہم سرخرو ہو کر نکلیں. تو وہ ایک دن اللہ نے میرے بھائیوں رکھا ہے, اس کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہو, اور آپ بڑی اعلیٰ تیاری کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو عدل لے کر دیں, ظالم کا ساتھ چھوڑ دیں, رزق اللہ پہ رکھیں. میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کل کا دن اللہ نے لکھا ہو اور کل کی روٹی نہ لکھی ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری چار مہینے میں روح پڑی ہو اور اس وقت میرا رزق نہ لکھا گیا ہو, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مجھے بنانے کے بعد مجھ سے غافل ہو گیا ہو, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات میں میری صبح و شام لکھی ہو اور میرا رزق نہ لکھا ہو. وہ تو کافر کو فرعون جیسے ظالم کو اس نے کھلایا ہے, ہمیں کیسے نہیں کھلائے گا. ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن افیعجینی رغیف عیشن اسوقه الیک, میرے بندے میں نے سات آسمان بنائے, میں نے سات زمینیں بنائی, میں کوئی نہیں تھکا تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا, جو روٹی کھلا کے تھک جائے خزانے کم پڑ جائیں. ایک سائل آیا حسنی کے پاس, انہوں نے امام حسن سے کہا جا تیری ماں کو چھ جرم دیے تھے اس میں سے دو لیا. وہ گئے لینے تو ان کے منہ سے نکلا یہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے. انہوں نے اگر جواب دیا کہ وہ اماں کہہ رہی ہوں تو آٹے کے لیے رکھے تھے, فرمانے لگے اچھا آل رسول بھی پیسے کا یقین رکھتی ہے, کہو سے کہو سارے واپس کر, سارے دیکھ چھ کے چھ سائل کو دے. خل وہاں سے اٹھے نہیں کہ ایک شخص آیا اونٹ ہاتھ میں, کہا جی اونٹ بیچنا ہے کوئی خریدار ملے. آپ نے کہا میں خریدار ہوں لیکن ادھار کا ہوں, نقد کا کوئی نہیں. کہا جی ادھار لیں. کیا لوگے؟ کہا کہ 140 دوں گا، کہا یہاں باندھو. اس نے وہاں باندھے اور وہ ابھی گھر نہیں پہنچا کہ ایک آدمی دوسرا آ گیا. کہنے کا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرا ہے. کہا بیچیں گے؟ کہاں بیچوں گا، لیکن نقد بیچوں گا. کہا جی بالکل نقد. کہنے کا کیا لیں گے؟ فرمایا 200 لوں گا. کہا جی یہ لیں 200. اونٹ اس کو دیا، 200 لی اور 140 پہنچائے اس کے گھر، اور سانس لے کر آ گئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہ یہ لے، تیرا رب کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو اللہ کو ایک دے، تمہیں 10 کر کے دے. اللہ پر یقین ہو کہ رازق اللہ ہے، سونے چاندی کی وادیاں بھر جائیں اور معاشرے میں ظلم ہو، اللہ کی قسم کوئی سکھ کی نیند نہ سوئے گا. پیٹ سے پتھر بندے ہوئے ہوں اور معاشرے میں عدل ہو، ہر کوئی چین کی بنسری بجائے گا. ایک کافر کی بات سنو، جب جرمنی نے چھاؤں کر دی برطانیہ پر جہازوں کی بمبارمنٹ سے، تو چرچل سے لوگوں نے کہا آپ تو برطانیہ گیا؟ انہوں نے کہا عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ کہا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. کہا پھر برطانیہ کو کوئی نہیں ہلا سکتا. اگر ہماری عدالت انصاف نہیں دے رہی اور ہمارا وکیل اگر وہ ظالم کی پشت پناہی کر رہا ہے، تو ایسا طاقت بننا اس ملک کو کبھی نحال نہیں کر سکتا. اور اگر ہماری عدالت انصاف دے رہی اور ہمارے وکیل اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مظلوم تک اس کا حق پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کی قسم ان پر ایٹم بم کی چھاؤں بھی ہو جائے تو ان کے گھر کا اللہ مچھر بھی نہیں مرنے دے گا. ان القوة لله جميعا، له من في السماوات، له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الارض وما بينه وما تحت الثرى، لله ما في السماوات وما في الارض، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اب ذرا قرآن کو دیکھیں کیسے دھمکیاں دیتا ہے، کیسے اعلان کرتا ہے، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ، ایک ہی ہے زمین آسمان کا خالق اور مالک. نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی محافظ ہے، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے. تو تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہم وہ طریقہ زندگی سیکھیں جس سے ہمارے اندر میں اللہ اس کے رسول کی محبت راسخ ہو جائے، پھر ہم کرسی عدالت میں عادل بنے. جب کٹہرے میں کسی کے لیے کھڑے ہوں تو مظلوم کے لیے کھڑے ہوں، نہیں یہ کہ جو بھی آیا ٹھیک ہے چلنے دو. تو اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ صرف یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہر ذی حق کو اس کا حق پہنچائے. اس کے علاوہ جتنے انسانی قانون ہیں وہ حق نہ دے سکتے ہیں، نہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس میں پوٹینشیل نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں، کوئی کرے گا کیسے؟ تو انسانی، اس لیے تو میں نے شروع میں مقدمے میں بات رکھی تھی تبلیغ میں، کہ انسانی عقل ایسی نہیں کہ کوئی قانون وضع کر سکتا. یہ تو تھک جائے تو اس کی اگلا پچھلا بھول جاتا ہے، بوڑا ہو جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے، غصہ چڑھ جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے، بیمار ہو جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے، غمگین ہو جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے، زیادہ خوشی چڑھ جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے، پیشاب زیادہ لگ جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے. تو انسان بیچارا قابل ہے کہاں؟ اس سے علم غلی کی محتاج ہر قدم کا. تو اب اللہ نے جو قانون دیا ہے، قانون بنانے والے کی ایک صفت یہ کہ اس کو رحیم ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، شدید نہیں ہونا چاہیے تاکہ ایسے کسی پر بے جا سختی نہ ہو. تو جب ہم قرآن کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو اللہ کا تعارف جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہاں کتنے اور صفاتی نام آ سکتے تھے؟ الملک الجلیل، الشہید الرحیم، الرقیب الجلیل، بسم اللہ المعز المذل، بسم اللہ الحاکم الاعلی، بسم اللہ القادر المقتدر. اللہ نے ساری صفتوں میں سے دو کا انتخاب کیا، بسم اللہ. اللہ کے نام سے کون؟ الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. پہلی دو صفتوں نے دروازہ کھول دیا کہ اگلا قانون بڑا نرم ہے، سخت کوئی نہیں، بڑی رحمتوں والا ہے، مشکل کوئی نہیں. پھر جب آگے اس کے قانون میں داخل ہوئے تو پھر اللہ نے پہلے اپنے تعارف کرایا. سارا قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ. سارے قرآن میں تین چیزیں تذکرہ ہے: توحید، رسالت، آخرت. توحید، رسالت، آخرت. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، توحید. مالک یوم الدین، آخرت. پھر اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، رسالت. توحید، رسالت، آخرت. یہ تین سارے قرآن کی بنیادیں ہیں اور اس ساری کی ساری کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرمایا ہے. گویا قرآن کا خلاصہ ہمارے پاس سورہ فاتحہ ہے، یعنی قانون الہی کو خلاصے کے طور پر ہم سورہ فاتحہ پیش کر سکتے ہیں. پھر اس کی اللہ نے ابتدا کی الحمد للہ، سب تعریفیں. پھر کا رب العالمین، رب تو ہوتا ہی وہ ہے جو محبت کرتا ہو پالنے والا. پالنے والا بغیر محبت کے کیسے پال سکتا ہے؟ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. پھر رب کو اور اللہ تعالیٰ نے روشن کیا، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. پھر اپنی جزا سزا کو بھی بتایا کہ کوئی اس کے رحم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، جو مرضی کرو اللہ معاف کر دے گا. تو مالک یوم الدین، تمام جزا سزا کا بھی میں مالک ہوں. ایک دن میں نے فیصلے کر رکھا ہے کہ اپنے جعل المسلمین کل مجرمین، یہ نہیں ہو سکتا کہ میری ماننے والا اور میرا نافرمان برابر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے. اور پھر اس کا، پھر جب اس کی تفصیل شروع کی تو کہا لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس میں شک، اس میں شبہ، اس میں کوئی وہم، اس میں کوئی وسوسہ، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی گنجائش ہی نہیں. کہ لفظ ریب کا ہم ترجمہ شک سے کرتے ہیں، شک اس کا ترجمہ نہیں ہے. شک تو خود عربی زبان کا لفظ ہے، شک خود عربی زبان کا لفظ ہے. شک کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں آپ کے سامنے غیر واضح ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ جو آپ کی ذہنی کیفیت ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس ذہنی کیفیت کا نام ہوتا ہے شک. یہ جس کو ہم تردد کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ٹھیک، پتہ نہیں کیا ٹھیک. اس سے ہلکا لفظ ہے مریا، مریا. مریا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو دو چیزوں میں شک ہوا، پھر اس بات کا ٹھیک ہونا نظر آنے لگا، لیکن ابھی پورا نظر نہیں آیا، لیکن غالب گمان ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن ابھی آپ فیصلہ نہیں کر پائے. تو اس سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے ذہن میں کہ یہ غالباً ٹھیک ہے، یہ غالباً غلط ہے، اس کیفیت کے لیے لفظ مریا استعمال ہوتا ہے عربی میں. پھر ایک لفظ ریب ہے، ریب. ریب کا کیا مطلب ہے؟ کہ دو چیزوں میں آپ کو ایک پل کے لیے شک ہوا، پھر فوراً آپ کو پتہ چل گیا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط، فوراً پتہ چل گیا. وہ جو ایک پل کے لیے آپ کو شبہ ہوا تھا یہ یا یہ، اس ایک پل کی کیفیت کو عربی زبان میں ریب کہتے ہیں، ریب. تو اللہ نے اس پر لا کا ہتھوڑا مارا کہ لا ریب فیہ، اس میں تو وہ ریب بھی کوئی نہیں. تو مریا اور شک یہاں کیسے جگہ پکڑ سکتے ہیں؟ ریب بھی نہیں ہے تو مریا اور شک وہ تو اس میں آ ہی نہیں سکتے. تو ایک یہ رحمان کا قانون ہے، رحیم کا قانون ہے. دوسرا ناقابل تبدیل ہے، ناقابل تغییر ہے، اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی لا سکا، نہ کوئی لا سکتا ہے. ایک پرانا واقعہ سناتا ہوں، ایک بیسویں صدی کا سناتا ہوں. امرؤ القیس ایک شاعر گزرا ہے. عربی زبان میں، عرب میں دستور تھا جب میلہ ہوتا تھا تو عرب اپنا کلام پیش کرتے تھے، اس میں جو کلام سب سے بہترین ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا. پھر جب اس سے اچھا کلام آتا تھا تو اگلا اتار کے دوسرا لٹکا دیا جاتا تھا. ایک دور ایسا آیا کہ عرب میں سات شعرا کا کلام ایسا ہم پلہ بنا کہ انہوں نے ساتوں کے ساتوں لٹکا دیے، یہ تمیز نہ کر سکے کہ سب سے بہتر کون ہے. لیکن 19-20 کے فرق سے انہوں نے ترتیب رکھی کہ پہلا امرؤ القیس، اور دوسرا زہر، اور تیسرا لبیب، اور اس طرح چوتھا اندر، اس طرح کر کے آگے پیچھے ان کے بارے میں. پہلا امرؤ القیس کا ہے. اتنے میں قرآن اترنا شروع ہو، قرآن آگے. جب قرآن اترا تو میں نے اپنے ترتیبیں اتارنا شروع کر شروع. ایک امرؤ القیس کا لڑکا رہ گیا، وہ خود مر گیا تھا، اس کی بہن تھی. لوگوں نے کہا تو بھی اتار لے، تو بھی اتار لے. کہنے لگی میرے بھائی کے ٹکر کا بھی کلام نہیں آیا، میرے بھائی کے ٹکر کا بھی کلام نہیں آیا. اور وہ قصیدہ حرم میں بہت اس نے شہرت پکڑی. من ذکرا حبیب ومنزل دسخت اللواء بین الدخول فحوم لی فطوبها فالمقراة لم يعق رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلي فرى بعر القرآن في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غذاة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معذلي فقاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. آپ کو سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن کلام کی طاقت کا کچھ اندازہ ہوا ہوگا آپ کو ریدم سے, نہیں ٹھیک ہے نا, اس کے ریدم میں کتنی طاقت ہے. ایک آیت آئی سورہ ہود کی, کون سی, وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغوض الماء وقضی الامر وسطت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت آئی, اس آیت میں آپ کے لیے کوئی کشش کوئی, اگر میں ترجمہ کر دوں پھر بھی کوئی کشش کوئی, لیکن جو عربی جانتا ہے وہ الٹ کے زمین پہ جا گرے گا کہ یہ کیا کہہ گیا, کہنے والا کیا کہہ گیا. اس کو سن کر اس کی بہن نے کہا بس کلام القادر, یہ کسی بڑے قادر کا کلام ہے, یہ کسی عاجز کا کلام نہیں ہے, اور اپنے بھائی کا قصیدہ اتار دیا. اس میں اعجاز معجزہ جو عاجز کرتا ہے, اس میں عاجز کرنے والی چیز کیا ہے, اس آیت کے لفظ 19 ہیں, لفظ 19, اور اس میں بلاغت اور فصاحت کی جو اقسام ہیں وہ 21 ہیں, اقسام فصاحت و بلاغت 21 اور لفظ 19, 19 لفظوں میں 21 اقسام بلاغت کو جمع کرنا یہ انسانی طاقت سے ماورا چیز ہے. تو چکا ہمارا مسئلہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اے زمین اپنا پانی پی لے, اے آسمان تو کھل جا, اور پانی پھنس گیا اور حکم پورا ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پہ ٹک گئی اور ظالم ہلاک ہو گئے. اس سے کوئی زیادہ خوبصورت الفاظ ہوں گے کوئی اگر یوپی والا ترجمہ کرے, کوئی دلی والا ترجمہ کرے, ہم پنجابی لوگ, لیکن اس میں کیا حسن ہے ایسے ترجمہ نہیں ادا کر سکتا, اور اس میں انسان کیسے عاجز ہے ایسی بات لکھنے سے, کیسے عاجز ہے یہ ترجمہ نہیں بتا سکتا. 21 اقسام بلاغت اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی, اور زمین کو کہتا ہے پانی پی جا, کہنا یہ سب پی جا, پر ابلائی لوگوں کا نگلنا, اب اگر نگلتا ہے تو بغیر چبائے فوراً اندر جاتا ہے, جیسے ہم گولی نگلتے ہیں تو فوراً اندر جاتی, اور اقلاع جیسے جہاز ایک دم یوں اٹھتا ہے, یوں اٹھتا ہے تو اے آسمان تو کھل جا, اے زمین تو نگل جا. تو جس چیز کو غائب کرنا ہے اس کے غائب کرنے کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے, جس چیز کو کھولنا ہے اس کے کھولنے کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ عرب عاجز تھے اس تعبیر کو پیش کرنے. یہ تو میں نے آپ کو آپ کے زمانے کا واقعہ سنا ہے, پچھلی صدی کا آپ کو واقعہ سنا. مستشرقین بہت بڑا طبقہ گزرا ہے, وہ عیسائی مفکرین جنہوں نے عربی میں کمال حاصل کیا تاکہ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں, پھر کیونکہ ایمان کی شمعت روشن تھی نہیں تو وہ بھٹکتا ہی کرے کسی وادی میں کبھی کسی وادی میں کبھی کسی وادی. عربی سمجھنے سے قرآن آتا تو ابو جہل سے بڑا کوئی سمجھنے والا تھا, مجھے پتا ہے یہ پکا نبی ہے پر ہرگز نہیں مانوں گا. اور ابو لہب تو گھر کا آدمی تھا, ابو لہب تو گھر کا آدمی تھا, اسے پتا ہے کہ میں نے میرا بھتیجا میرے خان نے کیسے پروان چڑھا ہے. تب بخشیا تھا ابھی لہب و تب قرآن نے بھی ایسی ڈانٹ پلائی اس ظالم کو. تو ایک پروفیسر سنکل گزرا ہے پچھلی 20ویں صدی مصر میں, ایک عربی سیمینار تھا تو اس میں ہے وقت, تو ایک عرب کے ادیب تھے ان کا نام ہی تھا, ان کا نام تھا کامل کیلانی, ایسے تو کیلانی جیسے ہمارا گیلانی کہتے ہیں سادات میں سے, جو کیلانی رہے کیلانی ادیب کامل کیلانی, ان کے آپس میں دوستی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ تھی تو فنکل ان کے کان میں کہنے لگا, آپ جیسا پڑھا لکھا بھی قرآن کو آسمان کے پاس سمجھتا ہے, اور پھر ہنسنے لگا کہ بھائی یہ تو میری تعریف کرے گا. انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں, ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے کہ نہیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی عربی کے ماہر ہو اور میں تو ویسے بھی عرب اور عربی کا ماہر ہوں, ہم قرآن کے ایک مفہوم کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں, پھر اس مفہوم کو قرآن سے لیتے ہیں, پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ محمد کا لکھا ہوا ہے یا کسی عرب کا لکھا ہوا ہے یا آسمان والے کا لکھا. کہنے یہاں یہ ٹھیک کہا. اچھا قرآن اپنی ایک جگہ کہتا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے, جہنم بہت وسیع ہے, یہ قرآن کا ایک مفہوم ہے, اس سے تم 10 جملے لکھو, اس سے میں 10 جملے لکھتا ہوں, اور اپنا پورا تل لگا لو, جیسے پنجاب میں کہتے ہیں تل لگا. تو انہوں نے قلم کاغذ دیا, 10 جملے اس نے لکھے, دس انہوں نے لکھے. پھر دونوں نے اپنے سامنے بنا لیا. کہنے کہ اس سے اچھا لکھ سکتے ہو؟ کہنے کہ نہیں لکھ سکتا. کہنے کہ میں بھی اس سے اچھا نہیں لکھ سکتا. ان جہنم لواسع ان جہنم لاوسو میں بسو ان جہنم اوسو وسیعت واسعت. مطلب ان کے بتانے کی ضرورت نہیں. کہا اچھا اب یہ دونوں سامنے رکھو. اب میں تمہیں قرآن کی تعبیر پیش کرتا ہوں. 26واں پارا سورہ قاف. یوم نقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے تو کہے گی اور بھی ہیں اور بھی ہیں کوئی اور مزید بھی ہیں. میں آپ سے پہلے حد کیا ترجمہ کسی کلام کے حسن کو نہیں اجاگر کر سکتا. تو وہ جو سنکل تھا نا اس کا منہ ایسے کھلا اور اس کی بے سب یوں آواز نکلی تھا. یہ انسانی تعبیر نہیں ہو سکتی. یہ انسانی تعبیر نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کے سامنے یعنی تھوڑا سا پہلے سے معافی مانگ کے یہ بات کرتا ہوں کہ جس کے گھر میں قرآن کا قانون پڑا ہو وہ اندھوں کے قانون سے انصاف کریں. ایسی الٹی گنگا بھی کہیں دیکھنے والا اندھے سے کہے مجھے راستہ بتاؤ. دیکھنے والا اندھے سے کہے مجھے راستہ بتاؤ تو اس سے بڑا دیوانہ کون ہوگا. اور ایک حدیث آپ کے خدمت میں پیش کروں. لا تستضیعوا بنار المشرکین. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا خبردار کافر کی آگ سے گھر کو روشن نہ کرنا. کیا مطلب ہے؟ چولہے میں سے آگ لینا نہیں, چولہے والی آگ لے لینا. اپنی زندگی کا رہبر کافر کے علم کو مت بنانا. وہ تو کئی اندھے ہیں تو ہم تو ان کے مقابلے میں دینار ہیں. ہم تو جانتے ہیں, وہ تو کچھ نہیں جانتے. جو نہ اللہ کو جانے نہ رسول اللہ کو جانے نہ خاتم الانبیاء کو جانے نہ جنت اور دوزخ کو جانے وہ کیا جانے؟ وہ تو کچھ بھی نہ جانے. تو یہ ہماری کم قسمتی ہے کہ ہم اندھوں سے انصاف لے کر لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. وہ کہاں انڈا ونڈے شیریاں مڑ مڑ اپنے اپنے پنجابی کی مثال نہیں. جس قوم کے لیے قرآن ہو اور سیرت میں حبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ہو. اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی پر اپنے نبی کی قسم کھائی. کل امر اے میرے نبی تیری جان کی قسم. اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی رسالت سے قسم نہیں کھائی قرآن میں پر اپنے نبی کی رسالت سے قسم کھائی. بلکہ جواب دیا کافروں کو. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہنے لگے تو رسول کہاں سے؟ تو ہے ہی نہیں. جواب دے دیا ساتھ قسم اٹھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا رسول. یہ مقام کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. آپ کو شاعر کہا لوگوں نے. یہ شاعر میں شاعر ہے شاعر ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. قسم ہے مجھے دین دیکھے اندیکھے کہ یہ شاعر نہیں میرا رسول ہے. یہ مقام کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا. پھر صرف آپ کا نہیں آپ کی نسل دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجبن و بنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. یہ دعا مانگی. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اولاد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ولیطہرکم تطہیرا. اے میرے نبی کے گھر والوں میں تو تمہیں پہلے پاک کر چکا ہوں. خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ ان کو بچانا. اور ادھر خوشخبری دی جا رہی ہے ہم نے پاک کر دیا دھو دیا. تبرانی کی روایت ہے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی امن لاہل السماء واہل بیت محمد امن لاہل الارض. کہ جیسے میں آسمان والوں کے لیے امن کا نشان ہوں ایسے میری نبی کی اولاد زمین والوں کے لیے امن کا نشان ہے. اگلی نسلوں تک یہ اعزاز بخشا یہ اور کسی نبی کو نہیں دیا. کسی نبی کی بیوی کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھایا لیکن حضرت زینب بنت جحش کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. جب زید نے طلاق دے دی تو ہم نے تیرا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا. دو عورتوں کی پاکدامی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. حضرت مریم کی پاکدامی کو قرآن میں بیان کیا یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکدامی کو قرآن میں بیان کیا. اور حضرت مریم پر تہمت نہیں لگی. حضرت مریم پر تہمت کوئی نہیں لگی. وہ تو بچہ لے جائیں گے کہنے کے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو ابھی وہ یہ کیا کہہ ہی رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی اور انہوں نے سورہ نور کے دو رکوع پورے اس سے اتار دیے اور حد قذف یعنی بہتان کی حد لگائی گئی. کسی نبی کے صحابہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا گیا، یہ ایک نبی ہے جس کے ساتھیوں کو رضی اللہ عنہ. اچھا ممکن ہے اللہ نے اوروں کو بشارت دے دی ہو ویسے وحی کے ذریعے سے، ان کو تو قرآن سے بشارت نہیں نا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ راضی ہو گیا جو تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں. لیکن اس سے اور اوپر کا درجہ بتاؤں، رضا سے بھی اوپر کا درجہ. پوری دنیا کے انسانوں کی تمنا ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کہتی ہے یا اللہ میرے اندر علی کو داخل فرما، میرے اندر عمار کو داخل فرما، میرے اندر سلمان کو داخل فرما. اور ایک روایت میں ابو ذر، ایک روایت میں مقداد، دو نام، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ. اس اللہ نے آپ کے ساتھیوں میں سے ایسے اونچے لوگ بنائے کہ جن کی جنت خود طلب کرتی ہے. تو اتنی کامل شریعت مطالعہ لے کر ہستی آئے اور آپ کی ایک ایک ادا ایسے محفوظ ہے مطلب بدل گئی ہو. میں آپ کو صرف ایک چیز سے بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حدیث جان کی اور حدیث سے پہلے ان کو کھجور کھلائی اور پانی پلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سنائی تو پہلے کھجور کھلائی پھر پانی پلایا. انہوں نے جب آگے اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سنائی تو پہلے کھجور کھلائی پھر پانی پلایا. چلتے 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 سن 1400 ہجری میں جب ہمارے استاد نے ہمیں یہ حدیث سنائی تو پہلے کھجور کھلائی پھر پانی پلایا پھر حدیث سنائی. اس امت نے حضور کے اعمال کی اس طرح حفاظت کی، اس لیے اس حدیث کا سنانا جائز ہی نہیں جب تک پہلے محدث کھجور میں کھلائے اور پانی میں پلایا، ورنہ میں آپ کو سنا دیتا. نہیں، اس حدیث کے آداب میں سے ان اس طرح حفاظت کی امت نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کو، صبح اور شام کو، حرکت و سکون کو، ایک ایک چیز کو ایسے محفوظ کر کے نسل در نسل، نسل در نسل اس طرح پہنچایا ہے کہ اللہ کی قسم آپ کا، آپ کے وجود کی ایک ہلکی سی حرکت بھی مٹ نہیں سکی، آج بھی زندہ ہے. اور جو فقہی مسالک میں اختلاف ہے اس کی بھی یہ حکمت ہے کہ جس عمل کو اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کیا اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے، مٹنے نہیں دیا. لہٰذا ہم تبلیغ میں دیش کی دعوت ہے، بھائی نماز پڑھو. ہم یہ نہیں کہتے یہاں ہاتھ رکھو، یہاں ہاتھ رکھو یا چھوڑ کے پڑھو، کیونکہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے موقع بہ موقع کی ہوئی ہیں. لہٰذا کسی نے اس کو لے لیا، کسی نے اس کو لے لیا، کسی نے اس کو لے لیا. اگر صرف ایک بات سے متفق ہو جاتے تو اللہ کے نبی کے باقی عمل تو چھوٹ جاتے ہیں، اور جس سے عشق ہوتا ہے اس کی تو ہر چیز کو باقی رکھا جاتا ہے. یہ اس کی جوتی ہے، یہ اس کا قلم ہے، اور یہ اس کی چابی ہے، یہ اس کا بستر ہے. علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کے جا کے دیکھو نا، ان کی ایک ایک چیز ہے وہ محفوظ کی ہوئی. تو اللہ کو اس سے محبوب کون ہوگا جس کی قسم کھائے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، اس سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ ساری کائنات کو کہا مجھے راضی کرو اور اپنے نبی سے کہا کہ ولسو فیو اسی کا رب کا پتھر دام، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. تو جس کو قرآن یوں بیان کرے تو اس ایک جس کام کو آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو، بشرطے کہ آپ نے خود بتانا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کے علاوہ جس کام کو آپ نے کیا اور خاموش رہے، ساری دنیا میں چلے جائیں، امت کا کوئی نہ کوئی طبقہ اس کو کر رہا ہے، تو پورے اللہ کے محبوب کی زندگی گلدستے کی طرح ساری دنیا میں پھیلی گئی. تو ہم نے تبلیغ کے کام میں یہ اصول اپنایا، ہم ہاتھ باندھنے چھوڑنے پہ نہیں لڑے، یہاں یہاں پہ نہیں لڑے، اونچی آنی نیچی آنی پہ نہیں لڑے، مگر اللہ کے واسطے نماز پڑھو. اگر سچ پہ آ جاؤ، اللہ کے محبوب کی سنت پہ آ جاؤ، اس کو آ کے سیکھو. اس ایک اصول نے 6 دروازوں میں تبلیغ کے کام کو پہنچا دیا اور ہر طبقے میں پہنچا دیا. ایک دور ایسا بھی گزرا کہ ہم عدالت کے باہر سے نہیں گزر سکتے تھے، چپاتی ہی بات کرنے دیتا تھا. آج سب سے مزدور سب کا شہر کا ہمیں خود بلا کے کہتا ہے کہ آ کے بات کرو. کیا وجہ؟ کہ ہم نے تو کوئی ایسی کشش کوئی نہیں. یہ اس نبوت والے اصول کی رعایت کی ہے کہ وہ بات نہ کرو جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. محبت، محبت. آپ نے فرمایا ایو اسلام اوسط، آپ نے فرمایا اسلام کی سب سے مضبوط رسی بتاؤ، تو انہوں نے کہا یہ الجہاد. آپ نے کہا وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے، یہ بھی بڑا عمل ہے، پر وہ نہیں جو میرے جی میں ہے. انہوں نے کہا یہ السلام، نماز. کہا نہیں نہیں وہ نہیں جو میرے جی میں ہے. انہوں نے کہا یہ روزہ، نا حج، نا سارے اچھے ہیں پر وہ نہیں جو میرے جی میں ہے. کہا جی پھر آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا اسلام کی سب سے مضبوط رسی آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا. جب محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں تو پھر ایٹمی طاقت بننے سے کام نہیں چلتے. تو یہ تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، ایک بات کی محنت ہے کہ آپ اپنی عدالت کے لیے اپنا کیس تیار کر لیں، اپنا کیس آپ تیار کر لیں. کسی مظلوم کا دھبا آپ کی فائل میں نہ ہو، کسی ناحق کا ساتھ دینا آپ کی فائل میں نہ ہو کہ اللہ نے اس معاملے کو بہت حساس رکھا ہے. آپس میں نمٹو، آپس میں نمٹو. تو کہیں ہم 4 دن کی زندگی کے پیچھے اس زندگی کو نہ بھول جائیں. تو جو اگر اسلام دے سکتا ہے، اسلام نے دیا ہے، کائنات میں کوئی دے نہیں سکتا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بازار میں دیکھا یہودی ذرا بیچ رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا میری ذرا، تو ان کو پکڑ لیا کہ یہ ذرا میری ہے، ان کا نام میری ہے، اب یہ امیر المومنین اور وہ رعایا، اور رعایا میری کافر یہودی، تو حضرت علی کا تو گول ہی کافی تھا آپ کے لیے، تو حضور کی شہادت ہے کہ حق علی کے ساتھ جدھر کو پھر جائے تو یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، ان کا نام میری ہے، اگر تیری عزیزت مر اس خبیث کو امیر المومنین کو جھٹلا تھا، اور اس کو جھٹلا تھا جس کے حق ہونے کے اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے، تو خود حضرت علی کہنے لگے اچھا چلو پھر عدالت میں چلتے ہیں، چلو پھر عدالت میں چلتے ہیں، چلو پھر قاضی کے پاس چلتے ہیں، مقدمہ ہم قاضی کے پاس لے جائیں گے۔ ہاں قاضی بھی اپنا شاگرد ہے، شرائع ہے، اسلامی تاریخ میں سب سے کم عمر قاضی شرائع ہے بن ہانی، 17 سال کی عمر میں علی رضی اللہ عنہ جیسے علم کے پہاڑ نے ان کو قاضی بنایا، 17 سال کی عمر کوفہ میں۔ تو اب کیس آ گیا، امیر المومنین مدعی، یہودی مدعا علیہ، اور اس کے باوجود قاضی کہتا ہے امیر المومنین گواہ پیش کیجیے، گواہ پیش کیجیے۔ اب دو گواہ آ رہے ہیں، ایک امام حسن ہیں اور ایک ان کے غلام قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو قاضی گواہوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن کی گواہی کو میں رد کرتا ہوں، قمبر کی گواہی آپ کے حق میں قبول کرتا ہوں، کیونکہ آپ پورے گواہ نہیں پیش کر سکے، لہذا میں فیصلہ یہودی کے حق میں کرتا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو حسن کی گواہی کو رد کرتا ہے، مجھے پتہ نہیں سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، تو اس کی گواہی کو رد کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا آج ہی سے یہ علم پہنچا ہے کہ اگر بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے تو چاہے سچا بھی ہے تو گواہی رد کی جائے گی۔ کس امکان کی وجہ سے؟ کہ ممکن ہے بیٹا ہونے کی وجہ سے حمایت کر رہا ہو، اس امکان سے بچنے کی وجہ سے چاہے سچی ہے پھر بھی خلاف رد کر دی جائے گی۔ ہاں اگر بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے پھر قبول ہے، حق میں گواہی دے چاہے حسن جیسا جنت کا شہزادہ ہو اور امت کا امام ہو نہیں قبول کوئی۔ حضرت علی نے فرمایا جا بھائی زرا لے جا، میرے تو گواہی ہی پوری نہ رہی۔ تو وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، ایسا سچا تھا انصاف سچے دین کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اندر المومنین آپ کی ذرا ہے میں نے چرا لی تھی، تو بولی مانگی آپ کی میں نے چرا لی تھی۔ تو اس وقت مصیبت یہ ہے کہ سارے معاشرے میں نہ کوئی اللہ کو پہچانتا نہ اللہ کے رسول کو پہچانتا، آپ کے سامنے جھوٹے قرآن اٹھا رہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹا قرآن اٹھا رہا اور اپنے اوپر اللہ کے قہر کرنے ہوتے، اللہ کا قہر ہوتا ہے جو میں جھوٹ بولوں، وہ میں کہتا ہوں یہ نہ کہلوایا کریں سارے مسلمانوں کا قہر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ بتاؤں، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سنو سنو جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ اس کو اتنا ڈرایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جی میں آیا کہ اب تو آپ چھپ کر جائیں، پر ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ اللہ کا رسول کیا ہے، وہ اپنے پر اللہ کے غضب کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ تو تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے یہ اس بات کی محنت ہے کہ لوگوں میں اللہ اس کے رسول کی عظمت آ جائے، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے پھریں، کیونکہ عظمت کے بغیر حکم کی عظمت اڑ جاتی۔ میں آپ کو تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں، میرا کلاس فیلو تھا ظفر عباس، وہ فیصلہ آباد میں ایس ایس پی آ کے لگا، ہم سینٹر ماڈل میں کٹھے، تو ایک ایس پی شیلا لگانے آئے وہاں، وہ پہلے وہاں اے ایس پی رہ چکا۔ تو میں نے اسے کہا میں آپ کو ظفر عباس سے ملوانا چاہتا ہوں، میرا جماعتی بھی ہے دوست، وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے چلو چلتے ہیں۔ تو ہم دونوں اسی طرح شہزاد پور تھا داڑھی میں، سیدھے پولیس لائن چلے گئے، جو مسجد تھی اسے سیدھے سے ایک دروازہ یوں کو چار ایک فرلانگ ٹرن کر کے تھا، عام لوگوں کے آنے، یہ دروازہ پولیس کے لیے تھا، یہ وہاں پولیس والا کھڑا۔ جب ہم دونوں وہاں پہنچے تو عبد الخالق نے کہا تھا یہ دروازہ کھولنا، تو اس نے ہمیں ایسے دیکھا، پھر بڑی بے نیازی سے کہا اتوں آؤ، اس کو تو پتا نہیں ایسی سے بات ہو رہی، کون سمے یہ بھی سوکھی ہے، یہ بھی سوکھی ہے، میرا کیا بگاڑ ہے، کہنے لگا اتوں آؤ، میں کہا تیری بڑی مہربانی کھول دے، کہنے لگا سنے نہیں اتوں آؤ، میں کہا تیری بڑی مہربانی کھول دے، کہنے لگا میرے کو چابی کوئی، اب وہ مجبور ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی مجھے عبد الخالق کہتے ہیں، وہ اس کو عبد الخالق کہیں تو ایک دم خرچ لے اٹھنا، اور جیسے چل نکال لی، دروازہ کھولا، وہ ساتھ چل پڑا، تو دفتر تک پہنچا کے آیا۔ میں نے کہا بھائی آج مجھے ایک اصول ملا ہے بہت بڑا، کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا جب یہ عبد الخالق تمہیں کہہ رہا تھا نا سوشی صاحب آئے تو کہتا تھا اتوں آؤ، جب اسے پتا چلا کہ یہ تو مجھے ڈسمس ہی کر سکتا ہے، سر 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 کرنے لگا، پھر سارا وجود ہل گیا. آج یہی مسئلہ ہے اس سپاہی والا کہ ہم نے اللہ رسول کو بھی کہا ہوگا اتم آؤ، ساڑھے پاس ہمارے پاس چابی کو نہیں تیری ماننے والی، تو جانتے نہیں اللہ ہے کون اور اللہ کا رسول کیا ہستی ہے اور قرآن کیا کتاب ہے. تو تبلیغ کوئی جماعتی کام نہیں، نہ ہم کوئی مطمئن آپ سے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ بات کی ہے، کوئی میں نے اپنا نظریہ آپ کے سامنے نہیں رکھا کہ ہمارے یہ عقائد ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول، اسی کی میں نے آپ سے بات کی ہے، اس کے ساتھ عدل کو جوڑا ہے کہ آپ کا شعبہ عدل ہے. تو آپ کس میں عدل سے چلیں، یہ تو آپ کی ضرورت ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے. میں اپنے لحاظ سے میرا تعلق زراعت پیشے سے، تو میں زراعت میں ٹھیک چلوں، آپ عدل میں ٹھیک چلیں، یہ تجارت میں ٹھیک چلیں. جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہاں اللہ اس کے محبوب کے طریقے کو زندہ کرے، یہ تربیت کو چاہتا ہے. بغیر تربیت کے نہیں. ایک وکیل آتا ہے پڑھ کے، وہ کسی بڑے وکیل کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتا، آتے ہی پتا نہیں لگاتا، کیونکہ اس کو تجربہ کوئی نہیں، اسے تربیت نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو نہ سیکھا نہ ماحول ملا، نہ سیکھا نہ ماحول ملا، تو ساری طاقت لگ گئی اپنی ضروریات میں اور اپنی چیزوں میں. تو ہم اس طرح جماعت بن کے نکلتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں، اور بھائی آپ بھی وقت لگا کے دیکھیں، آپ فائدہ ہو چلیں، نہ فائدہ ہو تو ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر رہے، محنت خوشامد کر رہے ہیں کہ بھائی دین کا سیکھنا بھی فرض ہے اور دین کا پھیلانا بھی فرض ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں، تو آپ کا پیغام دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا ہمارے دین. تو جہاں میں جاتا ہوں ایک بار ہوں دو بات میں آخر میں ضرور عرض کرتا ہوں، جو بھی آپ سے عرض کریں گے. ایک بات تو ہماری مستقل ہے کہ آپ حضرات وقت فارغ فرما کے کچھ وقت پھریں، جماعت میں پھر کے دیکھیں. تبلیغ ایک ایمان کی محنت ہے، اور تبلیغ دعوت الی اللہ کی محنت ہے، کہ دین سے چلنا فرض ہے اس کو بھی سیکھیں گے، دین کو آگے پہنچانا فرض ہے اس کو بھی کریں، دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے. اس کی یہ برکت ہے کہ آج چھ بر اعظم میں تبلیغ کا کام پہنچ گیا، چھ بر اعظم سے لوگ اوڑ کے رائنڈ میں آ رہے ہیں. میں 1971 میں گیا تھا، 1971 میں میں ایس ایس سی کیا، میں لاہور، ساری تعلیم میری لاہور میں ہوئی. اب جب میں کلیئر کر لیا تو تین دن کے لیے مجھے میرا دوست لے گیا جماعت میں، اچانک تین دن سے میں نے چار مہینے کر دی. چار مہینے کے آخر میں پھر مجھے علم کا شوق ہوا، تو رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہوا، 8 سال میں نے وہاں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ہم ہر مہینے 15 دن تبلیغ میں دیتے ہیں، 15 دن اپنے گھر کو اپنے عزیز وقار بہن لوگ کو دیکھتے ہیں. 1972 میں یہ حال تھا کہ لوگ ہم انتظار کرتے تھے کوئی بات آدمی آئے تو اس کی جماعت بنائیں، پر اب 100 جماعتیں روزانہ رائمنڈ سے نکل رہی ہیں، 100, 150, 200, 60, 70 روزانہ نکل رہی ہیں. اور 1980 سے 2001 ہو گیا ہے، ہر مہینے، ہر سال نہیں، ہر مہینے 6 بر اعظم کے مسلمان ہر وقت وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہاں ہر قسم کا، ہر مقصد کا مسلمان وہاں بیٹھا ہوا. کوئی ایسی بات نہیں جو کہ اے گاڑی نے میرے خلاف کی، کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی جس سے ہر آدمی نفع اٹھاتا ہے اور وہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاموشی کے ساتھ اور پیار محبت کے اصولوں کو باقی رکھتے ہوئے مثبت طریقے سے اس محنت کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. اور اس کے لیے یہ اور باتوں میں سے بات آ جاتی ہے، ایک بات اور حد کر رہا ہوں. 1974 میں ہم گئے کوئٹہ، پھر گئے 1991 میں، تو وہاں کا سی ایم تھا اس وقت تاج محمد جمالی، ہم نے اس سے ٹائم لیا، اس سے بات کی. وہ مجھ سے کہنے کا تبلیغ کی آؤٹ پٹ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہمیں نظر آتا. میں نے کیا، میں آپ کو صرف کوئٹے کی بتاؤں اس کا باقی کیا کر رہے ہیں. 1974 میں اس کوئٹہ میں چیلا لگایا تھا، آپ کا چپڑا سی ہمیں سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. 1991 میں جو چیف منسٹر بلوچستان ہے اس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور اسی کے دفتر میں دے رہے ہیں، یہ اس کی آؤٹ پٹ تو کوئٹہ میں مجھے نظر آئی ہے. اور 1974 میں ٹاپ کالج جو ملٹری کا تھا اس کے آگے سے غلطی سے گزر گئے، ایک فوجی اندر سے نکلا، اس نے اتنی غلیظ گالیاں دی، مجھے 26-27 سال ہو گئے نا، اس کی شکل بھولی ہے نہ اس کا انداز بھولا ہے، ایسی اس نے گالیاں دی. تو ہمارے امیر نے کہا اس کے لیے دعا کرو، ہمارا بھائی ہے اس کو پتا کوئی، اور تم اپنا استغفار کرو، چلو واپس، ہم واپس چلے گئے. 1991 میں جو کمانڈر تھا جنرل سرن جان، وہ اس کی دعوت پر اس کی مسجد میں جا کے دھیان کر کے آئے، اور روزانہ -6 to 8 ٹیمپریچر ہوتا تھا وہاں کوئٹہ میں، دسمبر کا مہینہ تھا، تو 4-5 بریگیڈرز کو لے کر فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتا تھا اور صبح کا بیان سن کر روزانہ واپس جاتا تھا، تبھی وہ ریٹائر ہو کے 4 مہینے لگا رہا ہے. جو مثبت کام ہوتے ہیں وہ اس طرح خاموشی سے بڑھتے ہیں جیسے درخت خاموشی سے بڑھتا ہے. کبھی شور ہوا درخت کے بڑھنے کا، کبھی شور ہوتا ہے لیکن بڑھتا روزانہ ہے، یہاں تک پھلدار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مثبت طرز پر کام ہے جس میں آسان طریقے سے امت کو رخ پر لانے کی محنت ہے اور اوروں تک پہنچانے کی محنت ہے. تو آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، جب آپ کو اگست میں چھٹیاں ہوں اس کے لیے ضرور وقت فارغ فرمائیں. پر ایک دو باتیں ایسی ہیں جو آج سے ہو سکتی، ایک یہ کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے، عدالتیں بند ہو جائیں، سارے چیمبر بند ہو جائیں اور سب آپ حضرات مسجد میں پہنچیں، وہ اسلام ہی نہیں جس میں سر کا جھکانا ہے، وہ ماتھا ہی نہیں جو اللہ کے سامنے نہ ٹکتا ہو، وہ ناپ ناپ ہی نہیں جو خدا کا آلود نہ ہوتا. تو جب اذان کا وقت ہو سب مسجد میں پہنچو، عدالت بند ہو جائے، چیمبر بند ہو جائیں، ہر وکیل کے ساتھ دو چار دس آدمی بیٹھے سے چلو بھائی نماز پڑھیں گے، ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، تو آپ روزانہ ایک کی بجائے دس نمازوں کا اجر لے کے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ میری گزارش ہے، اس کا آج ہی سے اہتمام شروع ہو. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ سب یہ طے کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ ظالم ہے، یہ جو شخص آیا ہے یہ مجرم ہے، اس سے ہاتھ کھینچیں. کل کسی اور کے پاس چلا جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے. اگر آپ یہ کر دیں تو اللہ کی قسم سارے پاکستان میں، سارے پاکستان میں وہ امن آئے گا، وہ محبتیں پروان چڑھیں گی کہ جہاں اڑ اڑ کے دیکھنے آئے گا. بھلے یہی قانون ہو ڈولا لنگڑا، قرآن کے قانون میں تو آنے میں وقت لگے گا، یہی ہو، لیکن اتنا صرف آپ کر لیں. کیا کہیں بھائی میں نے اپنے بچوں کو کسی ظالم کی جیب سے روٹی لے کے نہیں کھلانی، میں بھوکا رہوں گا، سادہ برداشت کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی ظالم کا ساتھ دیں. پھر تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو میں کیا جواب دوں. اس لیے کہ میرے بھائیو، جب کسی ظالم کو چھڑایا جاتا ہے تو مظلوم کے گھروں کے چراغ گل کر کے چھڑایا جاتا ہے، جب کسی ظالم کے منہ میں رن نوالا جاتا ہے تو بہت سے مظلوم کے بچوں کے منہ سے کھینچ کے نوالے ان کے منہ میں جاتے ہیں، جب کوئی ظالم سفید کپڑے پہن کے چلتا ہے تو بہت سے مظلوموں کے تن کو تار تار کر کے وہ یہ کپڑے پہن کے چلتا ہے، جب اپنے گھروں کو ظالم سجاتا ہے تو بہت سے مظلوموں کے گھروں کو مسمار کر کے اس کی گھر کی شمیں جلتی ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ مظلوم اللہ کا بہت قریب ہو جاتا ہے چاہے کافر کیوں نہ. میں ایک دفعہ فیصل آباد سے گزرا تھا، صبح نماز پڑھ کے نکلا رہتے تھے ٹہلنے کے لیے، تو ایک بازار کے کنارے پر ایک بڑے میاں ریڑھی پر کھڑے ہوئے رو رہے، سفید داڑھی سفید پگڑی، ریڑھی والے عام طور پہ جو سہولیاں نہیں ہوتے، تو میں دور سے انہیں کوئی دیکھتا آ رہا تھا کہ کیسا ماشاء اللہ مرانی کہہ رہا ہے، جب قریب آئے تو ان کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. تو میں ٹھٹک گیا، میں قریب چل گیا، بابا جی خیر کیا ہوا؟ تو انہوں نے ایک پیٹی رکھی ہوئی تھی، اس پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے ایسے انہوں نے اپنی ریڑھی کو پکڑا ہوا، تو اس نے میرے سامنے ریڑھی ایسے الٹا دی، وہ ایسے الٹا دی، سیب اوپر کی لیئر میں جو 10-12-15 سیب تھے وہ سارے صحیح تھے، نیچے سارے سیب آدھے آدھے گلے ہوئے تھے. آدھا میں کوئی ہزار دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں، لیکن ہر دفعہ میرے آنسو نہیں رکتے. اس شخص کے چہرہ جب سامنے آتا ہے میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھتا، کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں. ایک پیٹی سیب لاتا ہوں، زہر تک بک جاتے ہیں، اپنے بچوں کی تازہ روٹی لے کے گھر جاتے ہیں. آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، تو جس ظالم نے یہ پیٹی لگائی تھی اس نے بھی اسی لیے لگائی تھی کہ میں نے بچوں کو روٹی کھلانی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے کسی کے منہ سے نوالے چھین لیے اور پھر اپنے بچوں کو روٹی کھلائی. تو ایسے میں اور ایک بھیڑیے نے کیا پکڑا، اس نے اور ایک درندے نے کیا پکڑا. تو میں اگر کسی ظالم کا جان بوجھ کے ساتھ دیتا ہوں تو یہ یاد رکھیں مظلوم کے گھر میں تو ماتم ہے. تو یہ آپ طے کریں کہ ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، اور رزق اللہ سے مانگیں، نماز پڑھ کے مانگیں، نفل پڑھ کے مانگیں، قرآن پڑھ کے مانگیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگیں. یہ دو باتیں میری آخری آپ کی خدمت میں، اس کا تو آپ سب ارادہ فرما لیں. تبلیغ میں وقت جب لگائیں چھٹیاں ہوں وہ آپ کی مرضی ہے، ہم نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن دو باتیں فرض آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے آپ کوئی تعویل نہیں کر سکتے. نماز کو زندہ کریں، ظالم کا ساتھ نہ دیں، رزق اللہ پہ چھوڑ دیں. میرے رب کی قسم آپ کی نسلیں کھاتے کھاتے اب رزق نہیں ختم کر سکتی اگر آپ نے ان کو حلال کھلایا. یہ میری گزارشات تھی، اس میں کوئی بات ایسی ہو گئی ہو تو آپ اسے معاف فرمائیں. اور آج شام کو ہمارا پھر بیان ہے ادھر کالج کی مسجد میں، وہاں آپ مغرب میں تشریف لائیں، آج بھی ہے، کل بھی ہے، پرسوں ہم آگے چلے جائیں گے نارن پر وہاں سے رہیں. یہ ہماری جماعت ہے، ہم سب زراعت پیشہ لوگ ہیں، ہم ہر مہینے 15 دن تبلیغ میں دیتے ہیں، 15 دن اپنے گھر کو دیتے ہیں. ہمیں کوئی 10-15 سال ہو گئے کام چلتے ہیں، مختلف ضلعوں میں جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے محبت کرنے والے مہربان بلا لیتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں، ان سے بھی تھوڑی سی ایسی بات کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کے شہر میں بھی حاضری ہوئی تھی، تو آج شام بھی آپ تشریف لائیں اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کریں، تو انشاءاللہ عزیز آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپ ہی کی باتیں ہیں ضرورت کی، اور آپ کی سب سے اولین ضرورت ہیں. تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو آپ اللہ کے واسطے مجھے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی معاف فرما دیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم آ رہے ہیں جی. قطر سامعین کرام، قرآن و حدیث مزین، نامور علماء کرام کی قسطوں کا مرکز، عمر اسلامی کیسٹ ہاؤس، محلہ محمد پورا، ناروال، نئی ٹینکی، پانی والی. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ کے بدر المتقین والصلاة والسلام على رسول الکریم والصلاة والسلام على رسول الکریم ربنا ربنا یا رب ابراہیم یا رب موسیٰ یا رب محمد یا رب محمد انصر امة محمد ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں اے ہمارے رب اے ہمارے آقا اور اے ہمارے نبی کے رب اے زمین آسمان کے رب اور اے جنت کے بنانے والے اللہ اور اے جہنم کے بنانے والے اللہ اور اے وہ رب جس نے ہمیں خوشخبری دی کہ تیری رحمت تیرے غصے پہ حاوی ہے تیری درگزر تیرے انتقام پہ حاوی ہے یا اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں اے اللہ ہم تیری قدر کے قابل نہیں تیرے عذاب کے قابل نہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اے اللہ تیرے نبی کی نافرمانی اور تیری ذات کی نافرمانی اے اللہ تیرا دین ہے ہمیں نہ دے اے اللہ ہم ظالم ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں عذاب دے کہ تجھے کیا ملے گا یا اللہ لیکن تو رحم کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا یا اللہ ہم تیرے نبی کے زمانے سے بڑے دور ہیں یا اللہ ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا ہم نے تیرے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اے اللہ ہم تو چاروں طرف تیری نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم تو چاروں طرف تیرے نبی کے طریقوں کو مٹا دیکھ رہے ہیں اے ابراہیم کے اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اے رحیم کریم اللہ ہم کون سی جگہ کے جائیں یا اللہ ہمارے لیے کوئی بنا دے اے کریم ذات اے رحیم ذات اے اللہ تو معاف فرما دے تو معاف فرما دے اے اللہ تو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل کرے دکھانے کے قابل نہیں ہے یا اللہ ہم منافق ہیں یا اللہ اے اللہ ہم منافق ہیں ہمیں معاف کر دے اے اللہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے سکھانے کی قابل نہیں ہے اے اللہ ہم نے تیری زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا ہے اے اللہ اپنے غیر سے تو ایسے لوگ کھڑے کر دے اے اللہ آج تیرے دین کو زندہ کر دے اے اللہ آج تیرے نبی کے طریقوں کو زندہ کر دے اے اللہ تو معاف فرما دے اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ اے ابراہیم کے اللہ اے موسیٰ کریم کے اللہ ہمارے نبی کے اللہ یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے یا اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو ہماری ہلاکت ہے ہماری بربادی ہے اے اللہ اے میرے رب اے ہمارے رب اے زمین آسمان کے رب اے جنت کے مالک اے درگزر کرنے والے اللہ اے اللہ یہ کتنے پیارے جہان تیری نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے اے اللہ آج ہمارے بوڑھے بھی تیرے نافرمان ہمارے جوان بھی تیرے نافرمان ہماری عورتیں بھی تیری نافرمان اے اللہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی تیری نافرمانی کے اڈے بنایا اے اللہ ہماری مسجدیں بھی تیری نافرمانی کے اڈے بن گئی اے اللہ آج تیرے گھروں سے امت ٹوٹ رہی ہے اے اللہ تو امت کی حفاظت فرما دے یا اللہ آج تو ہر جگہ کی تباہی تباہی ہے یا اللہ اس امت کو سنبھال لے یا اللہ اس امت کو سنبھال لے اے اللہ اگر تو نے نہ سنبھالا ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے اے اللہ ہماری ہلاکت پر اے اللہ تیرے نبی کو ضرور غم ہوگا اور تجھے اپنے نبی کا غم پسند نہیں ہے یا اللہ تو اس کی خوشی کی خاطر ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھائے گا نہیں اے اللہ ہمارے آکار ہے یا اللہ ہم خدا وار ہیں قصور وار ہیں گناہوں میں ڈوبے ہیں گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ اے کریم اللہ
کیسٹ آپ کی خدمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے. ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر فاطمہ پلازا دکان نمبر 3 بلاک 7 فیڈرل بی ایریا نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی فون 6333360